الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں حیض جانتے ہیں نا ہم انگلش میں کہہ دیتے ہیں منسز عربی میں اس کو حیض کہتے ہیں حیض جب بچی کو آتا ہے تو یہ اس کے بالغ ہونے کی علامت ہے لڑکا جو ہے اس کو احتلام ہوتا ہے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے اور لڑکی جو ہے جو بھی اس کو حیض آ جائے تو وہ بالغ ہو جاتی ہے اب اس بلوغت کے کچھ احکام ہیں خاص طور پر عورت کے مرد کے تو بڑے آسان ہیں جب مرد کو احتلام ہوا اس کو کہا بھئی اٹھو اپنا یہ ایریا صاف کر لو اچھی طرح اور غسل کر لو اس کا تو ایک دو لمحے کی بات ہے لیکن عورت جو ہے وہ کم از کم اس کو یہ مینسز جو ہیں کم سے کم دن اس کے 3 دن ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 9 دن ہوتے ہیں تو یہ اس کا پیریڈ ہوتے ہیں ہر مہینے اس کو آتے ہیں یہ کیوں ہے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے وجود میں یہ چیز ڈال دی ہے کیوں ڈالی اس کی کوئی سزا نہیں ہے یہ خدا نہ خواستہ جس طرح کرسچن جو کہتے ہیں کہ اما حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ یہ کھا لو تو اسی کی وجہ سے ہم زمین پہ آئے تو عورت کو اللہ نے یہ سزا دی اس کو مینسز لگا دیے یہ کوئی سزا نہیں ہے کوئی خاتون نے اپنے مرد کو خراب نہیں کیا آدم علیہ السلام کو انہوں نے کچھ نہیں کہا قرآن مجید ہمارا یہ کہتا ہے کوئی سزا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ چیز اس لیے ڈالی ہے تاکہ وہ بچے جن سکے تو یہ جو تکالیف اس کو آتی ہیں یہ ہر ایک عورت کو آتی ہے عورت ماں بھی ہوتی ہے بہن بھی ہوتی ہے بیوی بھی ہوتی ہے بیٹی بھی ہوتی ہے مرد کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے کہ یہ آخر کیوں چڑچڑی ہو رہی ہے کیوں اس کا مزاج بگڑ رہا ہے کیوں یہ جواب دے رہی ہے کیوں یہ بات بات پہ روتی ہے ڈانٹ کھا رہی ہے اور پھر جب وہ اس فیس سے نکل جاتی ہے فریش ہوتی ہے تو وہ سنبھالتی ہے اپنے آپ کو تو یہ وہ چیز ہے جس کو سوال کی صورت میں آپ سے کیا گیا کہ اللہ کے رسول حیض کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں تو اللہ نے جواب دیا قل ہوا اذی کہہ دیجیے وہ ایک تکلیف ہے یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے مزاج میں یہ رکھ کے اس کو اس تکلیف سے ذرا تھوڑا سا گزارا ہے اس لیے اس تکلیف میں یہ سب چیزیں مردوں کو پہلے پتہ ہونی چاہیے ناراض نہ ہو مرد سمجھداری کا ثبوت دیں اس موقع پہ اپنی عورت کو سنبھالیں اس کو پیار دیں اسے محبت کریں اس سے نفرت نہ کریں اسے ڈانٹیں نہ بلکہ اس کی تکلیف میں اس کا سہارا بنیں اس کا پورا خیال کریں اس کو کوئی ضرورت ہے کھانے پینے کی خاص چیز کی تو وہ دیں اور پھر اسی طرح وہ اگر کوئی چڑچڑی ہو رہی ہے تو اس کو ذرا حوصلہ دے تو مرد کی یہ ہلکی پھلکی تسلی عورت کی اس تکلیف کو بڑی آسان کر دیتی ہے تو عزا کے دو مطلب ہیں ایک تو تکلیف ہے جو عورت اس تکلیف سے گزرتی ہے دوسرا عزا کا مطلب یہ گندگی ہے یعنی یہ خون جو ہے جو نکل رہا ہے یہ ایک جسم کے اندر عورت کی گندگی ہے جو اللہ اس کو نکال کے اس کو پاک صاف کر رہا ہے اچھا یہ مینسز کے جو خون ہے نا جو اللہ نے عورت میں رکھے ہیں مینسز کا خون اس کی جو سب سے بڑا فائدہ وہ یہی ہے کہ جس عورت کو مینسز آتے ہیں پریگننٹ وہی ہوتی ہے اور جس کو نہیں آتے وہ پریگننٹ نہیں ہوتی تو اس لیے یہ جو ساری تکلیف ہے اس کو ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں ایک تو اس کو تکلیف ہوتی ہے عزا اور دوسرا یہ گندگی ہے اور جب گندگی کی بات کی ہے تو اس سے کیا مردوں کو باور کرایا کہ شادی کی ہے بیوی کو مینسز آ گئے ہیں تو اس گندگی سے ذرا تھوڑا سا پرے رہنا ہے یعنی اس عالم میں اپنی بیوی کے ساتھ انٹرکورس نہیں کرنا اب دو باتیں سمجھ آتی ہیں ایک تو وہ تکلیف میں ہے اس تکلیف میں اس کے ساتھ مرد انٹرکورس کرے تو وہ اس کو اور تکلیف میں ڈالنا ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ گندگی نکل رہی ہے اس گندگی کے عالم میں ہی اگر مرد اس بیوی کے ساتھ انٹرکورس کرے تو کراہت آتی ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے تو اس لیے فرمایا فاعتزلوا النساء فی المحیض پس تم علیحدہ رہو عورتوں سے حیض میں یعنی عورت کو جب حیض آ جائے تو اس سے علیحدہ رہنا ہے. علیحدہ رہنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس سے انٹر کورس نہیں کرنا, بس اتنی سی بات ہے. باقی یہ ہے کہ اس کے ساتھ رہ سکتے ہو, کھا سکتے ہو, پی سکتے ہو, لیٹ سکتے ہو, اس کو پرے نہیں کر سکتے. وہ ناپاک نہیں ہو جاتی کہ اس کے ہاتھ کی لگائی ہوئی چیز یا ہاتھ میں رکھی ہوئی چیز وہ ناپاک ہو گئی, یا وہ کھانا بناتی ہے تو وہ کھانا ناپاک ہو جاتا ہے, ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو فاعتزل النساء فی المحیض, یعنی حیض میں تم عورت سے علیحدہ رہو, مراد یہ کہ اس سے انٹر کورس نہ کرو بس, باقی سب کچھ کرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں, اصنعوا کل شیئن الا النکاح. جب عورت کو حیض ہے تو بیوی کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہو سوائے انٹر کورس کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے, آپ کی کسی زوجہ محترمہ کو اگر منسز آتے تو آپ وہی فرماتے تھے کہ تم اپنے کپڑے ذرا اچھی طرح مضبوطی سے کس لو, یعنی منسز کا خون تمہارا وہ تمہاری ٹانگوں میں ادھر ادھر نہ آ جائے, تم اپنے آپ کو اچھی طرح صاف ستھرا کر کے باندھ لو, پھر آپ لیٹ جاتے اس کے ساتھ, بیوی کے ساتھ. جیوز میں اور کرسچن میں معاملہ بالکل الٹ تھا. جیوز کیا کرتے تھے کہ اپنے ہاں جب عورت کو منسز آتے تھے تو وہ اس کو گھر سے نکال دیتے تھے, چاہے وہ ماں ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے, بہن ہے, گھر سے نکال دیتے. انہی کے اپنے محلے میں ایک بڑا ہال بنا ہوتا تھا, وہ عورت اس ہال میں چلی جاتی تھی, وہ منسز کی عورتوں کا ہال ہوتا تھا, وہ اس میں چلی جاتی اور اس ہال میں گندگی ہوتی تھی. وہ وہاں جا کے اپنے چار دن, پانچ دن, سات دن گزارتی تھی. کیوں نکالتے تھے وہ؟ اس لیے کہ اگر یہ گھر میں رہی تو اس کا وجود ناپاک ہے, تو کسی برتن کو ہاتھ لگائے گی وہ برتن ناپاک ہو جائے گا, کھانا یہ بنائے گی تو کھانا ہم کھا نہیں سکتے, کوئی شے پکائے گی تو وہ بھی غلط ہوگی. تو اس لیے ناپاک وجود کو گھر سے نکال دیا جائے, یہ حالت تھی ان کی. اور کرسچن نے کیا کیا؟ انہوں نے پرواہ نہیں کی, انہوں نے کہا مینسز آتے ہیں نہ آئیں عورت سے تعلق رکھو, وہ مینسز کی حالت میں بھی عورت سے تعلق رکھتے. تو اسلام نے یہ درمیانہ ایک نقطہ نظر دیا ہے کہ عورت عورت ہے, انسان ہے, اس کو انسان سمجھ کے اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہلکی پھلکی جو تکلیف رکھی ہے وہ بھی برداشت کر رہی ہے تو تم بھی برداشت کرو, اس کو اپنے گھر میں رکھو. اس کے ہاتھوں میں کوئی حیض نہیں ہوتا, اس کے جسم میں کوئی حیض نہیں ہوتا, صرف پیشاب والی جگہ سے حیض نکل رہا ہے, بس وہی جگہ ناپاک ہے, باقی کچھ نہیں. تو اس لیے وہ عورت گھر کے کام بھی کر سکتی ہے, گھر کی چیزیں بھی بنا سکتی ہے, پکا بھی سکتی ہے, اس کے ساتھ سویا بھی جا سکتا ہے. وہ اتنی کوئی انسانیت سے نکل نہیں جاتی کہ تم اپنے آپ کو فرشتے بنا لو اور اس کو نکال دو, اور پھر اس تکلیف کے دوران اس کو مزید تکلیف نہ دو کہ اس کے ساتھ انٹر کورس کرو, نہ. تو یہ مسئلہ ہے جو کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے سمجھایا ہے. قل ہوا اذا, کہہ دیجئے وہ اذیت ہے. ٹھیک ہے, عورت کے لیے باعث اذیت ہے, وہ خود تکلیف میں ہے, اس کو مزید تکلیف نہ دے مرد, یا یہ گندگی ہے, ایک معنی یہ بھی کر لیں, عزا کا مطلب یہ گندگی ہے. تو فاعتزل النساء فی المحیض, تو الگ رہو عورتوں سے حیض میں. اور مزید اس کی وضاحت یوں کی کہ ولا تقربوہن حتی یطہرن, اور نہ تم قریب جاؤ ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. یعنی قریب جانے کا مطلب انٹر کورس نہ کرو, جمع نہ کرو ان سے, مینسز کی حالت میں ان کے قریب نہ جاؤ. کب تک؟ جب تک کہ وہ یطہرنا, وہ پاک نہیں ہو جاتی. پاک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کے مینسز آنے ختم ہو جائیں. اور عورت کو پتا ہوتا ہے کہ میرے مینسز جو ہے نا اس وقت شروع ہوتے ہیں ہر مہینے اور اس وقت ختم ہوتے ہیں, تو جو ہی ختم ہو تو اب وہ, یہ مطلب ہے یطہرنا, کیونکہ اس کا بلڈ آنا, بلیڈنگ بند ہو جاتی ہے, اور بلیڈنگ کے بجائے وہاں پر کوئی یلوش کوئی چیز نکلتی ہے جس کی وجہ سے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ اب مینسز ختم ہو گئے ہیں. پھر فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَا, پھر جب وہ اچھی طرح پاک صاف ہو جائیں تو فَأْتُوهُنَّ, تو تم آؤ ان کے پاس. تو پہلا مطلب یہ کہ ان کی بلیڈنگ رک جائے, ٹھیک ہے, یا تہرنا کا مطلب, اور دوسرا مطلب تطہرنا, کہ وہ بلیڈنگ بھی رکے اور نہا دھو لیں, صاف ستھری ہو جائیں, کیونکہ عورت مینسز میں ناپاک ہو جاتی ہے, اور جب وہی مینسز اس کے ختم ہوں گے تو ختم ہوتے ہی اس کو پر فرض ہے کہ وہ نہا لے, اپنے آپ کو صاف ستھرا کرے. ان مینسز کے دنوں میں نماز اس پر معاف ہے، یہ بھی یاد رکھی. بعض بھائی ہوتے ہیں اپنی بہن کو کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتی، اب وہ کیا بیچاری بتائے. مسئلہ جب پتہ نہ ہو تو بھائی اپنی دینداری کو، اس کا غلبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہن پر بڑی سختی کر دے، تم نماز کیوں نہیں پڑھتی، اب وہ کیا بتائے بیچاری. اس کو سمجھ ہونی چاہیے کہ آخر وہ عورت ہے، بچی ہے، بہن ہے یا بیٹی ہے، وہ نماز اس لیے نہیں پڑھ رہی. تو اللہ تعالیٰ نے عورت پر مینسز کے دنوں میں نماز معاف کر دی ہے. رمضان میں مینسز آئیں تو رمضان کے روزے معاف نہیں کیے، روزے رکھنا منع کیا ہے، بلکہ رمضان کے بعد جب وہ پاک ہوگی تو پھر وہ جتنے روزے رہ گئے وہ روزے قضا کرے گی، مگر مینسز میں وہ نمازوں کی قضا نہیں دے گی، وہ نمازیں معاف ہیں اس کے لیے. یہی وجہ ہے کہ عورت کی یہ چند دن وہ جب نماز نہیں پڑھتی تو اس کے دین میں کمی آ جاتی ہے. یہ ہے وہ حدیث جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمائی ہے کہ عورت کے دین میں کمی آ جاتی ہے، اس کی پریکٹس جو ہے نا دین کی، وہ ہر مہینے 7 دن یا 5 دن وہ عبادت نہ کرے تو وہ کیا ہے، دین میں کمی ہے. عورت کو تو یوں کہا ہے، ہم اس کو تو عورت کو مثال بنا کے پیش کر دیتے ہیں، مگر جو مرد سارا مہینہ ہی نماز نہیں پڑھتے ان میں کس چیز کی کمی آتی ہے، پھر وہ بھی تو سوچے نا. تو مردوں کو تو کوئی چھٹی نہیں ہے، چھٹی تو عورتوں کو ملتی ہے. اور مرد کیسے کہہ سکتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، عورت تو کہہ سکتی ہے جی میں نے نماز نہیں پڑھنی، تو مرد نہیں کہہ سکتا. فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، پھر جب وہ اچھی طرح پاک صاف ہو جائیں یعنی غسل کر لیں، تو فَأْتُوهُنَّا، پھر تم آؤ ان کے پاس، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے حکم دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے. پھر اللہ نے فرمایا اب تم اپنی بیوی کے پاس آ سکتے ہو. آنے کا کیا مطلب ہے، یعنی اس سے انٹر کورس کر سکتے ہو، اور وہاں کرو جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا. تو حکم کہاں سے دیا، وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے، وہ یحب المتطہرین، اور محبت رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے. غلطیاں ہوتی ہیں، بار بار انسان توبہ کرے، معافیاں مانگے، اللہ ایسے لوگوں کو بھی پسند کرتا ہے. اور جو ناپاک ہوتے ہیں، گندگی سے گزرتے ہیں اور اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں اور بہت ہی زیادہ پاک صاف رکھتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کو بھی بڑا پسند کرتا ہے. تو طہارت جو ہے ہمارے دین میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، انسان کا پاک صاف ہونا، مرد کا اور عورت کا، دونوں کا. تو یہ متطہرین میں بہت سی چیزیں ہیں، انسان کے غیر ضروری بال ہیں جسم پہ، خاص طور پر ناف کے نیچے اور شرمگاہ کے ارد گرد، یہ دانت کا صاف رکھنا، ناخنوں کا صاف رکھنا، مونچھوں کے بال چھوٹے کرنا اور داڑھی رکھنا، پھر اس کے ساتھ ساتھ بال اگر ہیں سر کے تو ان کو ہر وقت صاف کر کے، کنگھی کر کے صاف ستھرا رکھنا، بغلوں کے بال نوچنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو متطہرین میں آتی ہیں، کہ اللہ ایسے پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور پھر عورتوں کے لیے بھی یہ مسئلے ہیں کہ عورتیں بھی اپنے جسم کو اس طرح پاک صاف رکھیں. اور دونوں جب اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں گے تو آپ سوچیں نا، کشش ہوگی کہ نہیں میاں بیوی میں، ایک صاف ستھرا ہو اور دوسری صاف ستھری نہ ہو، یا صاف ستھرا ہو میاں صاف ستھرا نہ ہو اور میاں بیوی صاف ستھری ہو، تو کیسے لگیں. یہ تبھی جا کے محبت بڑھتی ہے جب دونوں ایک دوسرے کا خیال کریں کہ اس کا ذوق کیا ہے اور میرا ذوق کیا ہے. تو دونوں ایک دوسرے کو طریقے سے سمجھائیں اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رہنے کا عادی بنائیں. تو یہ جب آپس میں انسانوں کی محبت بڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسی چیزوں کو پسند کرتا ہے، کہ اپنے وجود کو جو ایک امانت کے طور پر میں نے بندہ یا بندی کو دے رکھا ہے وہ اس کو ضائع نہیں کر رہا، اس کا پورا خیال کرتا ہے، اپنی شخصیت کو اچھا بناتا ہے. وہ پاک صاف رہنے کا مطلب یہ بظاہر ٹھیک ٹھاک ہو انسان، یہ نہیں ہے کہ کوئی اچھے اچھے کپڑے ہر روز پہنے یا اپنے آپ کو خوشبو میں بسا کے رکھے ضرورت سے زیادہ، جو ضرورت ہی نہیں ہے، پیسے بھی اس کے پاس نہیں ہیں. مطلب یہ کہ اپنے وجود کو جتنا بھی صاف کر سکتا ہے وہ تو کرے، اس میں تو کوئی خرچ نہیں ہوتا. نساؤکم حرث لکم، بیویاں تمہاری یا عورتیں تمہاری حرث، کھیتی ہیں، لکم تمہارے لیے، عورت کو کھیتی قرار دیا اللہ تعالیٰ نے. کیسے؟ کھیتی کا کام کیا ہوتا ہے؟ کسان کھیتی کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ کسان کو جب زمین دی جائے تو وہ زمین کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ وہ زمین پہ کچھ جھاڑیاں ہوتی ہیں, صفائی کر دیتا ہے, صاف ستھری کرو بھائی اس کو پہلے, ٹھیک ہے نا, پھر صاف ستھرا کر کے اس کے اندر ہل چلا کے, ہل چلانے سے پہلے بھی کچھ جڑی بوٹیاں, سنڈیاں یا اس قسم کی گندگی وہاں, کوئی اور چیزیں جو مزید بیجوں کو نقصان دے سکیں وہ اٹھا کے باہر پھینکتا ہے. پھر اس کی ایک حد مقرر کرتا ہے زمین کی کہ یہ راستہ چلنے کا ہے, یہ ڈیرا ہے, یہ جگہ جانوروں کی ہے, یہ جگہ ہے جو کہ میں نے یہاں ہل چلانا ہے اور یہیں اگانا ہے, یہی ہے نا. تو یہ کیا کرتا ہے کسان؟ اپنی کھیتی کو ہل چلا کے زمین کو صاف ستھرا کر کے پھر اس میں بیج ڈالتا ہے. وہ سڑک جو ہے نا سڑک, اس پہ بیج نہیں ڈالتا کیونکہ اس کو پتا ہے یہ جگہ نہیں ہے, یہ بیج میں یہاں ڈالوں گا تو ضائع ہو جائے گا, یہاں کچھ نہیں اگے گا. جس زمین کو, جو نرم زمین ہے جس پہ ہل چلایا ہے, وہیں پر ہی فصل اگے گی. تو دوسرا مطلب کیا ہے؟ نساؤکم حرث لکم, بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں تمہارے لیے, فأتوا حرثکم, تو آؤ تم اپنی کھیتی کو, یعنی بیج ڈالنا ہے تو کھیتی میں ڈالنا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو سیکس کا طریقہ ہے وہ بتا دیا ہے کہاں کرنا ہے, باقی جتنے بھی طریقے ہیں سب غلط ہیں, سب غلط ہیں, بے حیائی, بے شرمی اور واہیات قسم کے گندے قسم کے طریقے ہیں. یعنی کوئی کسان آپ پوچھ لیں وہ اپنے بیج کو اٹھا کے یعنی اسی زمین پہ ڈالے گا جہاں اس کو پتا ہے کہ زمین نرم میں نے کی ہے, جہاں ہل چلایا ہے بیج وہاں میں پھینکوں گا, جہاں ہل نہیں چلایا وہاں میں بیج کیسے پھینک سکتا ہوں؟ تو اس لیے یہ بھی منع ہے کہ عورت کے ساتھ پخانے کی جگہ سے جمع کیا جائے, یہ ظلم ہے, یہ جگہ صحیح نہیں ہے, گندی جگہ ہے, پخانا نکلتا ہے وہاں سے, کیسا ذوق ہے انسان کا. پھر اسی طرح اورل سیکس ہے وہ بھی غلط ہے. اس آیت سے ہی بات سمجھ آتی, کراہت آتی ہے, عورتوں کو مجبور کیا جاتا ہے, بڑی غلط باتیں ہیں, یہ انسانیت نہیں ہے, یہ حیوانیت ہے. تو اس لیے فرمایا فأتوا حرثکم, تو آؤ تم اپنی کھیتی کو, انا شئتم, جیسے تم چاہو. جیسے تم چاہو کا مطلب یہ کہ اسی کھیتی میں آنا ہے, جس طرح تمہارا دل کرتا ہے کرو, جو بھی طریقہ استعمال کر سکتے ہو کرو, لیکن آنا اسی جگہ ہے جہاں پر تم نے بیج ڈالنا ہے. اور جب بیج ڈالو تو وقدموا لانفسکم, اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے. یہاں یہ سمجھایا ہے کہ جب انسان شادی کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں نے انجوائے کرنا ہے, ابھی کیا ضرورت ہے مجھے بچوں کی, بلکہ وقدموا لانفسکم, اپنی ذات کے لیے بھی آگے بھیجو, یعنی اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے نیک اولاد دے, تاکہ تم مرو تو تمہاری اولاد کا ایک سلسلہ چلتا رہے. آج کل تو عجیب و غریب ہو جی, ابھی تو شادی کی ہے کیا ضرورت ہے, ابھی بچے نہیں چاہیے, ابھی ہم انجوائے کر رہے ہیں, کیوں بیچ میں ہڈی کو لے آئے, نعوذ باللہ, ایسی باتیں کی جاتی ہیں. یہ دوسروں کا کلچر ہے, ہمارا نہیں ہے. ہمارا کلچر یہ ہے کہ بندہ شادی کرے, اللہ اولاد دے, خوش ہوتا ہے انسان, اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے باپ کو کہ وہ جوانی میں ہی اپنے بچوں کی تربیت اچھی کر کے, باہمت ہو کے, تکڑا ہو کے, جب وہ بچوں کی تربیت کرتا ہے تو بچے بے شک جوان ہو جائیں, باپ پھر بھی تکڑا ہوتا ہے. لیکن باپ جب یوں یوں کرنے لگے, بالکل ہی بوڑھا ہو جائے, تو بچے جوان ہو تو وہ باپ کی بات نہیں سنتے. اس لیے شادی بھی جلدی کرنی چاہیے, 23 سال 24 سال بڑی اچھی عمر ہے, اس سے زیادہ عمر نہیں ہونی چاہیے. باقی یہ خیال کہ یار سیٹل ہوں گا, کوئی جاب ہو, کوئی پیسے ہوں تب میں شادی کروں نا, نیک خواہش رکھیں, نیک خواہش کہ بیوی ہو, نیک ہو, جب بیوی آئے گی نا تو بڑی برکتیں لے کے آئے گی, ورنہ سیٹل ساری زندگی انسان نہیں ہوتا. میں جی پیسے بنا لوں، کچھ تھوڑا سا گھر بنا لوں، کچھ انکم کا ذریعہ ہو، یار یہ میرے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، حقیقت ہے. آپ بے شک کتنی ہی بہترین ڈگری لے لیں، جاب ملتی ہے نہیں ملتی کوئی پتہ نہیں، اور جب ملتی ہے تو کہاں ملتی ہے. آپ رہنے والے لاہور کیوں یا اسلام آباد کیوں، جاب آپ کو مل جائے کہاں، نندی پور میں، تو وہاں جائیں جی آپ، تو کیا زندگی ہے. ڈسٹرب ہوتا ہے نا آدمی. اس رزق کے معاملے میں اللہ پہ توکل کیجیے، حقیقت ہے. اس میں آپ کی قابلیت صلاحیت کچھ نہیں، آپ کسی بھی شے میں ایکسپرٹ ہیں تو انشاءاللہ رزق آپ کے پاس چل کے آئے گا، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، لیکن قابل بنائے اپنے آپ کو. تو بہرحال ہونا یہ چاہیے کہ وقدموا لانفسکم، کہ اپنی نفسوں کے لیے آگے بھی بھیجو، یعنی اللہ سے دعا کرو اللہ نیک اولاد بھی دے، تمہارا نشان بن جائے وہ. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. یعنی اس معاملے میں جو بیویوں کی تکلیفیں ہم نے بتائی ہیں تمہیں، بحیض کے بارے میں کچھ مسائل بتا دی ہیں، ان کی خلاف ورزی نہ کرنا، اللہ سے ڈرنا، عورت کو مجبور نہ کرنا کہ وہ مینسز کی تکلیف میں اور اس کو چلو لیٹنا ہے تمہارے ساتھ، اللہ سے ڈرو. منع کیا ایک مسئلے سے تو پھر کیوں اس پر عمل ہو رہا ہے. اور بیوی کمزور ہوتی ہے، وہ مجبور بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ مرد کی میں نے خواہش پوری نہ کی تو مجھے طلاق نہ دے دے، مارے نہ. تو اس لیے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. واعلموا، اور اچھی طرح جان لو، کہ انکم ملاقوہ، کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، مرنا ہے تم نے، آنا ہے اللہ کے پاس، اللہ پھر پوچھ لے گا تم سے کہ کیوں یہ زیادتیاں کی ہیں تم نے اپنی بیوی کے ساتھ. وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دیجئے اہل ایمان کو، جو ماننے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو میں نے مسائل بتائے ہیں ان پر عمل کرتے ہیں، ان کو آپ خوشخبری دے دیجئے کہ اللہ ان سے خوش بھی ہوگا اور ان کو اچھا مقام بھی دے گا اور بڑے اچھے طریقے سے ویلکم بھی کہے گا. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی جاتے جاتے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے یہ لفظ فرمایا کہ لوگو نماز، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، اور ایسی عورتوں کا بھی خیال رکھنا جن کے ہاتھ تمہارے دائیں ہاتھ میں ہیں، یعنی اللہ نے تمہیں ان کا سرپرست بنا دیا ہے، باپ کی صورت میں، بڑے بھائی کی صورت میں، شوہر کی صورت میں، بیٹے کی صورت میں. تو ان سے اچھا سلوک کرنا ہے، تو جو یہ اچھا سلوک کریں گے وبشر، ان کو آپ خوشخبری دے دیجیے. معاملات کو اللہ بنانا چاہتا ہے، یہ نہیں کہ انسان اپنی انا کے ساتھ چلے، نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلے تو یہ شادی بڑی کامیاب ہو سکتی، تعلقات بڑے خوشگوار ہو سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اتنا سیریس بھی ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، یہ جو بات ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے جو آپس کے تعلقات ہیں ان پہ اچھی طرح نظر رکھتا ہے.